أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات پڑھے محمد والے. آپ سب کے علم میں ہے ہمارا گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے قرآن، کربلا اور ہم. اس موضوع کے انتخاب سے ہمارا مقصد اور ہماری مراد کیا تھی؟ کہ ہم یہ دیکھیں کہ کربلا اور قرآن کا آپس میں کیا رابطہ ہے، آپس میں مربوط ہیں، جڑے ہوئے ہیں یا الگ الگ چیزیں. اور اگر ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ قرآن اور کربلا ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، کیونکہ کربلا اہل بیت اطہار نے برپا کی ہے، اور اہل بیت اطہار کیونکہ قرآن سے جدا نہیں ہے، ان کی کوئی بات قرآن سے جدا نہیں ہے، ان کا کوئی قدم قرآن سے جدا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ کربلا کے جو اتنا بڑا قدم ہے ہرگز قرآن سے جدا نہیں ہو سکتا. قرآن ہی کا تقاضا تھا ان حالات میں کہ کربلا برپا ہو، قرآن ہی کا تقاضا تھا. اس لیے کہ قرآن مجید مثلا کیا فرماتا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے یقیناً مومنوں سے خرید لیا ہے ان کی جانیں اور ان کے مال. یعنی جب دین کو ان کے مال کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ جو جسے اللہ مومن کہتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اہل بیت مومنوں کے سردار ہیں کیونکہ جنت والوں کے سردار ہیں، تو مومنوں کے لشکر میں سب سے آگے کون ہے؟ اللہ کا رسول اور ان کی اہل بیت. تو سب سے پہلے یہ لوگ ہیں جن کی جانیں اور مال اللہ نے خرید لیا، خدا خریدار ہے ان کا. لہذا جب دین مال کا تقاضا کرتا ہے کچھ بھی اپنے پاس نہیں رکھتے، اور جب دین ان سے ان کی جان کا تقاضا کرتا ہے تو نہ اپنی جان کی پرواہ کرتے ہیں نہ اپنے بچوں کی جان کی پرواہ کرتے ہیں. تو قرآن کی اس آیت کا سب سے بڑا مصداق کون ہوئے؟ یہی ہستیاں. تو جب ہم نے، اگر ہم اس نتیجے پر پہنچ جائیں کہ قرآن اور اہل بیت، کربلا اور قرآن ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، تو پھر یہ ثابت کرنے کے بعد ہمارا رخ ہو جائے گا اپنی طرف کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. تیسری چیز کیا تھی؟ ہم، قرآن، کربلا اور ہم. اگر قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہے، قرآن اور کربلا جدا نہیں ہے، کربلا قرآن کا نتیجہ ہے، تو آج ہم جو اس غم کو منا رہے ہیں، کربلا کی یاد کو منا رہے ہیں، تو ہم دیکھیں گے ہمارا تعلق کتنا ہے کربلا سے. اور اس کو دیکھنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ جس چیز کو اہل بیت نے بھی فالو کیا ہے، اللہ کی کتاب، اس کتاب سے آج ہمارا کتنا تعلق ہے. تو ہمیں خود بخود پتہ چل جائے گا کہ اہل بیت اطہار سے حقیقت میں زبانی نہیں ہمارا تعلق کتنا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 تھی، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے، امر بالمعروف کرتے ہو تم، نہی عن المنکر کرتے ہو تم، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، خیر تھی. لیکن ان میں سے مومن بھی ہیں، لیکن اکثر ان میں سے فاسق، اکثر ان میں سے خراب ہو چکے، نام کے اہل کتاب رہ گئے، نام کی تورات، نام کی انجیل، نام کے موسیٰ، نام کے عیسیٰ کو مانتے ہیں، کام ان کے وہی ہیں جو ابلیس چاہتا ہے. پھر ہم نے آپ کی خدمت میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت کا ایک جملہ پڑھنا شروع کیا تھا کہ امام نے فرمایا، لکھا، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں نہ خود پسندی کی وجہ سے قیام کر رہا ہوں، تکبر کی وجہ سے، نہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، دکھاوا کرنے کے لیے، نہ فساد کرنے کے لیے، اور نہ کسی پر ظلم کرنے کے لیے. کس لیے نکل رہا ہوں؟ اسی کام کے لیے نکل رہا ہوں کہ جو قرآن نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں بتایا ہے. وَإِنَّمَا خَرَجْتُ، لفظ پر غور کیجیے، میں صرف نکلا ہوں، خَرَجْتُ، میں نکلا ہوں. آیت کا لفظ کیا تھا؟ تم بہترین امت ہو، تمہیں اخرجت، تمہیں خارج، تمہیں خروج کا حکم ملا ہے. جب خدا کے دین کا تقاضا ہو تم گھر میں نہیں بیٹھ سکتے، تمہیں گھروں سے نکل کر امر بالمعروف کرنا ہے، نہیں عن المنکر کرنا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم امر بالمعروف کرتے ہو، تم نہیں عن المنکر کرتے ہو. امام کیا فرما رہے ہیں؟ وہ جو قرآن کے بالکل ساتھ ساتھ ہے، وہ کیا فرما رہا ہے؟ وہ جو قرآن سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا، سب جدا ہو جائے، وہ جو کبھی قرآن سے جدا نہیں ہو سکتا، وہ امت کو بتا رہا ہے. انما خرجتو، میں نکلا ہوں، لفظ بھی وہی استعمال کیا جو اللہ نے اپنی آیت میں استعمال کیا. انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، بس، اور میرا کوئی ہدف اور کوئی مقصد نہیں ہے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا، تعجب ہے ان افراد پر کہ جو کہتے ہیں ہم نہیں جان سکتے حسین کیوں نکلے تھے. حسین کیا فرما رہے ہیں؟ میں صرف اپنے نانا کی امت کی، اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. کیا کرنا چاہتا ہوں؟ وہی کرنا چاہتا ہوں جو قرآن کہتا ہے. اریدو، میرا ارادہ یہ ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ کیا کروں؟ ان آمر بالمعروف، کہ میں امر بالمعروف کروں. میرا قیام کس لیے ہے؟ امر بالمعروف کے لیے ہے. وانہا عن المنکر، اور میں برائی سے روکوں، منکرات سے روکوں. واسیر بسیرت جدی رسول اللہ و ابی علی ابن ابی طالب، اور میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اپنے جد کی سیرت پر چلوں، اور اپنے والد علی ابن ابی طالب کی سیرت پر چلوں. اور وہ سیرت کیا ہے؟ وہ سیرت وہی ہے جو قرآن بتاتا ہے. تو میں آپ کی خدمت میں مؤدبانہ عرض کروں گا کہ اگر کوئی صاحب یہ فرمائے مثلا ممبر سے کہ ہم نہیں جان سکتے حسین کیوں نکلے تھے، آپ اسے، ان کو آپ امام حسین کا یہ فرمان سنائیں تو وہ آپ کو کیا کہیں گے؟ ظاہر بات ہے کہ ایسی باتیں کرنے والے بھی اپنے فن کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو آپ ان کو کہیں گے امام حسین نے خود فرمایا ہے, امام حسین نے اچھی طرح توجہ فرمائے, جو خاص طور پر جو نوجوان بیٹھے ہیں ان سے عرض کروں, آپ جب کہیں گے نا کہ امام نے خود نہیں فرمایا میں کس لیے نکل رہا ہوں, آپ کو کیا جواب ملے گا؟ اس فرمان کی سند چیک کی, جس نے جو بات نہ ماننی ہو نا تو فوراً بات کو چھوڑ کے سند کی طرف دوڑ کر. لیکن اللہ اور اللہ کے رسول اور اہل بیت نے اپنے مطلب کے لیے سند کی طرف دوڑ دے, ایک حق کے لیے سند کی طرف جائے, حق کی تلاش میں سند کی بات کرے کہ اس روایت کی سند کیا ہے. ایک دفعہ جو خود جس کا قائل ہو چکا ہے, جو کرنا چاہتا ہے, اس کی وجہ سے اپنی غرض پوری کرنے کے لیے سند کی بات کر کے اس کا سہارا لے, یہ دو الگ الگ باتیں ہوتی ہیں. تو اس کا علاج بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں, نہ فقط اس مسئلے میں, ہر مسئلے. اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی ہم نے بھی کتابیں پڑھی ہیں, ہم نے بھی امام کا یہ فرمان پڑھا ہے, ہم بچے نہیں ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں, اس فرمان کی مسئلہ اگر وہ کہے, اس فرمان کی امام کی وصیت کی جو سند ہے وہ سند ضعیف ہے, تو آپ اسے کہیں گے کہ میرے پاس ایک اور کتاب ہے, میرے پاس ایک اور کتاب ہے, اس کی سند کے بارے میں فرمائیے. وہ پوچھے کون سی کتاب؟ آپ کہیں میرے پاس ایک اور کتاب ہے جو مجھے بتاتی ہے کہ حسین نے جو کچھ کیا, جو میں نے کہا تھا حسین نے وہ کیا, اس کتاب کا نام قرآن ہے, ذرا اس کتاب کی سند میں شک کر کے دکھائیے. توجہ فرمائیں, یہ جو حدیث ثقلین ہے یہ سرمایہ حیات ہے. ہر جگہ جہاں اہل بیت کی بات کو کسی نہ کسی بہانے سے کہا جائے, پتہ نہیں امام نے یہ کہا ہے یا نہیں کہا, تو قرآن کی آیات کو اس کے سامنے لے آئیں, لیکن لے کر تب آئیں گے جب آپ کا اپنا رشتہ قرآن کے ساتھ اچھا ہو. آپ کہیں اگر یہ امام حسین کا فرمان نہ بھی ہوتا, اگر یہ وصیت نہ بھی ہوتی, کتابوں میں نہ ہوتی, امام حسین نے نہ کہا ہوتا, تو بھی ہم جب اللہ کی کتاب سے سوال کرتے کہ اے خدا کی کتاب ہمیں بتا, خدا کی کتاب سے سوال یعنی خود خدا سے سوال کہ اے اللہ ہمیں بتا کہ تیرے نبی کے نواسے نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا, تو اللہ کی, اور کچھ بھی نہ ہو, اللہ کی کتاب سے ہمیں جواب مل جائے گا کہ حسین کربلا کیوں ہے. اس لیے کہ حسین کا مال بھی اللہ کا ہے, حسین کی جان بھی اللہ کی ہے, حسین کی اولاد بھی اللہ کی. میں عرض کیا کرتا ہوں, آپ سورۃ البقرہ کے آغاز میں پڑھتے ہیں نا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے, ھدی للمتقین, یہ متقین کے لیے, صاحبان تقویٰ کے لیے ہدایت ہے. اب صاحبان تقویٰ کی اللہ نے کچھ نشانیاں بتائی. پہلی نشانی, الذین یؤمنون بالغیب, تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ دنیا کے سارے مفسر اکٹھے ہو جائیں, امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے اپنے عمل سے کربلا میں جو تفسیر لکھی ہے, دنیا کے سارے مفسر اس تفسیر کا نہ مقابلہ کر سکتے ہیں نہ اس کو بدل سکتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب, کربلا والوں نے اپنے کربلا میں اپنے عمل سے اپنا سب کچھ خدا کی خاطر قربان کر کے, ان دیکھے خدا کی خاطر قربان کر کے بتایا, ہم ہیں وہ متقین, ہم ثابت کریں گے اپنے عمل سے کہ اس قرآن کی کسی بات میں شک نہیں، اگر شک ہوتا تو نہ حسین کرتے نہ ہم کرتے۔ اگر خدا کی کسی بات میں اس کتاب کی شک ہوتا تو پھر اس نبی کا نواسا جس پر یہ قرآن اترا تھا وہ کوئی نہ کوئی اور راستہ نکال لیتا، اپنے اکبر کو اور اپنے اسور کو یہاں قربان نہ کرتا۔ لیکن ان کو قربان کر کے حسین نے بتا دیا ذالک الکتاب لا ریب فی۔ کوئی ایسی تفسیر لکھ سکتا ہے؟ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے، متقین کا سردار، امام المتقین کا بیٹا۔ پہلی نشان، الذین یؤمنون بالغیب۔ کون ہے یہ متقین جن کی قرآن ہدایت کرتا ہے؟ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری نشانی، ویقیمون الصلاۃ۔ اس کا ترجمہ تو آپ کو آتا ہے جی، غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ پڑھنے میں اور قائم کرنے میں کیا فرق بتایا جائے؟ پڑھنا ہے بس پڑھ لینا، ٹائم سے پڑھو، دیر سے پڑھو، ڈھیلے ڈالے پڑھو، ایک آنکھ بند ہو ایک کھلی ہو پڑھ لو، جماعت سے پڑھو، گھر پس جیسے دل کیا پڑھ لی۔ قائم کرنا وہ ہوتا ہے کہ جو اس کو دیکھے کہے یہ حق ہے نماز کا، یہ حق ہے نماز کا، دیکھنے والا کہنے پر مجبور ہو جائے۔ اور آج دوست کیا، حسین کو جو اللہ نے مقام دیا اس کو ماننے والے، یا اس کو اس مقام کے مطابق نہ ماننے والے، صرف محبت کرنے والے حسین سے، اور حتیٰ کہ اپنی محفلوں میں بیٹھ کر حسین کے مخالف بھی یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا وہ حق ہے جو حسین نے کیا۔ الذین یقیمون الصلاۃ۔ اور یہاں پہ ذرا رک کر میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ نماز جس امام حسین کی محبت کے دم بھرنے والے کی زندگی کا حصہ نہیں ہے، وہ ذرا میری اس بات پر غور کرے۔ ابھی محرم الحرام آ گیا، واقعہ کربلا سے منسوب چیزوں کی شبیہ بنائی جاتی۔ علی اصغر شہید ہوئے، علی اصغر کے جھولے کی شبیہ بنائی جاتی۔ امام حسین شہید ہوئے، ان کے جنازے کی شبیہ بنائی جاتی، وہ جنازہ جو اٹھ نہ سکا کربلا۔ امام حسین کی سواری کی شبیہ بنائی جاتی ہے۔ تو میں ان شبیہیں بنانے والے جوانوں کی اور بزرگوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جب امام حسین کی سواری کی شبیہ بنا رہے ہو، جب علی اصغر کے جھولے کی شبیہ بنا رہے ہو، جب امام حسین کے جنازے کی، کربلا والوں کے جنازوں کی شبیہ بنا رہے ہو، تو اس عظیم شبیہ جس کا نام نماز ہے اس کی شبیہ کیوں نہیں بناتے؟ یہ بھی تو کربلا کی یاد ہے۔ اس نماز کو قائم کرنے کے لیے امام نے اپنے کتنے قیمتی ساتھی قربان کر دیے۔ تو حق تو بنتا ہے نا کہ جہاں دنیا والے دوسری شبیہیں دیکھے کربلا کی، امام حسین کی وہ نماز کے جو تیروں کی بارش میں پڑی گئی، اور امام کے سپاہیوں نے، امام کے عاشقوں نے اپنے سینوں پر تیروں کو روکا اس نماز کو مکمل کروانے کے لیے، اس نماز کی شبیہ کیوں نہ بنائی جائے؟ اس شبیہ کی طرف بھی جہاں بھی مراسم عزاداری برپا ہو وہاں پر اس نماز کی یاد بھی برپا ہونی چاہیے۔ اور آپ کو پتہ یہ شبیہ کیسی ہے؟ باقی شبیہیں سال میں کبھی کبھار نکلتی ہیں، امام کی یہ شبیہ اللہ نے حکم دیا ہے دن میں 5 مرتبہ بناؤ۔ یہ عزاداری تو آپ دن میں 5 مرتبہ کرنی چاہیے اور کر سکتے ہیں. ان سے کہہ رہا ہوں کہ جو اس غفلت کا شکار ہے, بعض غلط باتیں کرنے والوں کی باتیں سن کر. یہ وہ شبیہ ہے کربلا کی کہ جس کے بارے میں اللہ کی کتاب نے اعلان کیا ہے کہ جس کی زندگی میں اللہ کی کتاب نے بھی اعلان کیا ہے اور صادق آل محمد نے بھی اپنی وصیت میں اپنے شیعوں کو حکم دیا ہے کہ ہمارے شیعوں سے کہہ دینا, الفاظ تھوڑے سے بدل رہا ہوں, بات نماز کی ہی ہے, قرآن نے بھی سورہ مدثر میں یہی کہا اور صادق آل محمد نے بھی اپنی وصیت میں اصول کافی میں موجود ہے یہی فرمایا, جو سند میں شک کرے اسے قرآن کی آیت دکھا دو تاکہ اس کا منہ بند ہو جائے. قرآن نے بھی اور اہل بیت نے بھی فرمایا کہ جو یہ شبیہ نہیں بناتا اپنی زندگی میں حسین کی نماز کی شبیہ, اس کو قیامت کے دن ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی, اس کو قیامت کے دن ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی. حق بنتا ہے عزاداران حسین, آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, حق نہیں بنتا, فرض بنتا ہے کہ جب دنیا میں نمازوں کا تذکرہ آئے تو لوگ بلا تردد کہہ اٹھے کہ نمازیں دیکھنی ہے تو حسین والوں کی دیکھو. ابھی ایسا نہیں ہے, ابھی ایسا نہیں ہے. فرض یہ بنتا ہے کہ لوگ کیا کہیں جب نماز کی بات چلے, تو کیا بات کہیں, نماز دیکھنی ہے جا کے شیعوں کی نماز دیکھ. قرآن کریم کی بات آئے تو لوگوں کے منہ سے نکلے قرآن کے ساتھ عشق دیکھنا ہے تو ان کا عشق دیکھو جن کو حسین نے شب عاشور قرآن کا عشق سکھایا. آپ کو پتہ ہے نا شب عاشور امام نے کیا فرمایا, مولا عباس سے فرمایا تھا کہ ان سے ایک رات کی مہلت لو, میں آج کی رات جی بھر کے اللہ کی کتاب پڑھنا چاہتا ہوں, نہ قرآن کے ظاہر سے جدا ہے نہ قرآن کے باطن سے جدا ہے. ظاہر و باطن میں اللہ کے رسول کے اہل بیت اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. شیعہ وہ ہے, مومن حقیقی وہ ہے کہ جو حدیث ثقلین پر عمل کرے, قرآن اور اہل بیت سے تمسک کرے. ایک سلوات پڑھیے محمد والا. فرمایا میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں, میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں, میں نہیں عن المنکر کرنا چاہتا ہوں. میں نے آپ سے عرض کیا اور یہ عرض کیا کسی وجہ سے کہ کئی جگہوں سے یہ آوازیں آنا شروع ہو گئی کہ ہم نہیں جان سکتے حسین نے قیام کیوں کیا تھا. یہ بدترین خیانت ہے امام حسین کی قربانی کے ساتھ. ایک عجیب و غریب مخلوق پیدا ہو گئی ہے کہ جن کے سامنے قرآن کا نام لیا جائے کہتے ہیں نہیں سمجھ سکتے, جن کے سامنے امام حسین کا نام لیا جائے کہتے ہیں نہیں سمجھ سکتے. یعنی اللہ نے اپنی کتاب نازل کی, اللہ نے رسول اللہ کے بارے میں خدا نے فرمایا ان کی ذات تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے, جن کی ذات کو قرآن نے اسوہ حسنہ قرار دیا اس نے فرمایا میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے. آپ کہتے ہیں ہم نہیں سمجھ سکتے. اس نے فرمایا, شیعہ سنی کتب میں لکھا گیا کہ میرے اہل بیت کی مثال, میری امت میں میرے اہل بیت کی مثال اس طرح ہے جس طرح نوح کی مثال, نوح کی کشتی کی مثال تھی ان کی امت میں. نوح کی کشتی کی مثال قرآن کیا بیان فرماتا ہے کہ اللہ نے نوح کو حکم دیا, اے نوح کشتی بنائیے, جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ بچے گا, جو اس میں سوار نہیں ہوگا وہ غرق ہو جائے گا. جو کشتی میں سوار ہوئے وہ نجات پا گئے, جو سوار نہیں ہوئے ان میں یاد رکھیے نوح کا اپنا ایک بیٹا بھی شامل ہے, ان میں نوح کی ایک بیوی بھی شامل ہے. جو کشتی نوح میں سوار نہیں ہوا وہ غرق ہوگا, اسی طرح امت اسلام میں رسول اللہ بتا گئے جو میرے اہل بیت کی کشتی میں نہیں ہے وہ گویا قرآن کی کشتی میں بھی نہیں ہے، جو اس کشتی میں سوار نہیں ہوگا وہ غرق ہو جائے گا، جو سوار ہوگا وہ نجات پائے گا۔ تو ہم تو خدا کا شکر کریں کہ ایسے گھروں میں پیدا کیا جہاں حدیث ثقلین سنائی جاتی ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک میرے اہل بیت ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے کی۔ ایک آدھی اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ہماری جو ملت ہے اور قوم ہے ان کا ایک مزاج بن گیا کہ نصیحت تھوڑی سی زیادہ ہو تو ان کی طبیعت خراب ہونے شروع ہو جاتی ہے، تو اس طبیعت کو ذرا شاداب کرنے کے لیے بھی کچھ اہتمام ہونا چاہیے اور کرنا چاہیے۔ تو ایک اسی موضوع کے ضمن میں کہ قرآن و اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، خوب توجہ فرمائیے۔ اس کائنات میں حق کے اطاعت، جس کا دوسرا نام حق کے ولایت ہے، اس کائنات میں حق کے اطاعت در حقیقت ایک ذات کا ہے جس کا نام ہے اللہ۔ اسے کہتے ہیں توحید۔ باقی جتنی بھی اطاعتیں ہیں وہ تب ٹھیک ہیں جب خدا کے حکم سے ہوں، اور خدا کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ یہ فارمولا کہاں سے آیا؟ اللہ کی کتاب سے آیا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اطاعت کے بعد ایک اور اطاعت کا ذکر کیا بہت ساری جگہوں پر، فرمایا، کبھی فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ کبھی فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے دے اسے لے لو، جس سے رسول منع کر دے اسے رک جاؤ۔ واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ سے ڈرو اس لیے کہ اللہ بڑا سخت سزا دیتا ہے۔ کس کی سزا؟ کہ جو رسول دے اسے لینے سے کوئی انکار کر دے، جس سے رسول منع کر دے اس کی طرف کوئی جانا چاہے، اللہ کہتا ہے واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ خدا بند عالم شدید العقاب۔ پھر اپنے رسول کی اطاعت کو، اپنے رسول کی اطاعت کی اہمیت بتانے کے لیے کہ یہ جو تم رسول کی اطاعت کرو گے یہ اطاعت کیا ہوگی، سورہ نساء میں فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جان لو کہ جس نے اس رسول کی اطاعت کی تو شک نہ کرے کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ دوسری اطاعت آ گئی، اب ذرا آئیں تیسری اطاعت کی طرف۔ عام طور پر آیت پڑھی جاتی ہے، اپنی جگہ برحق ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ میں اس اولی الامر کو تھوڑا واضح کرنے کے لیے کہ اس اولی الامر سے سب سے اونچی مراد اور مثال کس کی ہے، اس کی وضاحت کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں برادران اہل سنت کی ایک مشہور کتاب ہے سنن بیہقی، معروف کتاب ہے اہل علم و تحقیق کے، جو کتابوں سے سروکار رکھتے ہیں ان کو معلوم ہوگا۔ اس کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک اور کتاب ہے کہ جس کا نام ہے المستدرک علی الصحیحین، اس کتاب کا نام یاد رکھ لیجئے، یہ کتاب حاکم نیشاپوری اس کے لکھنے والے کا نام ہے، امام ہے حدیث میں اہل سنت کے ہاں۔ انہوں نے اپنی حدیثوں میں جو صحیح غلط کا معیار رکھا ہے راویوں کا، وہی معیار رکھا ہے جو بخاری اور مسلم نے رکھا ہے۔ وہ دو کتابیں جن کو اہل سنت کے ہاں سب سے برترین کتابیں سمجھا جاتا ہے، بخاری اور مسلم. کیا کہا جاتا ہے؟ صحیح ہے بخاری. کیا کہا جاتا ہے؟ صحیح ہے مسلم. تو اس کا نام ہے المستدرک علی الصحیحین، یعنی یہ وہ کتاب ہے کہ جو دو صحیح کتابوں میں جو حدیثیں رہ گئی تھی لیکن طاقت کے اعتبار سے اتنی ہی صحیح احادیث ہیں، اس کتاب میں وہ حدیثیں جمع کی گئی. اب اس کتاب کی حدیث ذرا سنیے. راوی ہے حضرت ابو ذر رضوان اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے کس کی اطاعت کی؟ اللہ کی اطاعت کی. یہ بات کہاں لکھی ہے؟ یہ خود قرآن میں لکھی، ٹھیک ہے؟ یہ بات کہاں لکھی ہے؟ یہ بات قرآن میں لکھی ہے. وہ بھی سن لے جو کہتے ہیں قرآن و اہل بیت والی حدیث صحیح نہیں ہے، قرآن و سنت والی حدیث صحیح ہے، اور سنت سے مراد رسول اللہ کے فرامین ہیں. تو آئیے رسول اللہ کے فرمان کو پڑھ لیں. اللہ کا نبی فرما رہا ہے صحیح حدیث میں، کیا فرما رہا ہے؟ کہ جس نے میری اطاعت کی، رسول کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی. پھر اپنی اطاعت کو اللہ کا نبی ایک اور اطاعت کے ساتھ جوڑتا ہے، فرماتا ہے، پہلے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ و من عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور اسی طرح برعکس جس نے میری بات نہ مانی اس نے اللہ کی بات نہ مانی. اور پھر فرمایا جان لو و من اطاع علیا فقد اطاعنی و من عصى علیا فقد عصانی، جس نے علی کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی، اور جس نے علی کی نافرمانی کی اس نے رسول کی نافرمانی کی. اب چاہے قرآن و اہل بیت والی حدیث مان لیجئے، چاہے قرآن و سنت والی حدیث مان لیجئے، دونوں کے مطابق جس نے علی کی بات نہ مانی اس نے خدا کی بات نہ مانی. لیکن اس میں ہم بھی شامل ہیں. ہم میں سے بھی جس نے علی کی بات نہ مانی اس نے رسول کی بات نہیں مانی، جس نے رسول کی بات نہیں مانی اس نے اللہ کی بات نہیں مانی. عام طور پر ہم حدیث سے ثقلین کو جب پڑھتے ہیں اور ممبر سے پڑھی جاتی ہے تو ساری توجہ اپنی طرف نہیں ہوتی، کس کی طرف ہوتی ہے؟ دوسروں کی طرف ہوتی ہے. اور تبھی عام طور پہ نعرہ بھی لگتا ہے. مزہ تو تب ہے کہ بات اہل بیت کی ہو، بات قرآن کی ہو، بات رسول کی ہو، میرے خلاف بھی ہو تو اس کی حقانیت کی تائید کے لیے نعرہ لگاؤں، چاہے میرے خلاف، ٹھیک ہے؟ ایک تھوڑی سی یہ بھی سن لیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جس نے علی کی نہ مانی اس نے رسول کی نہ مانی، جس نے رسول کی نہ مانی اس نے اللہ کی نہ مانی. یہ ساری کی ساری احادیث کا اگر آپ خلاصہ کریں تو لب بلباب یہ ہے کہ قرآن اور نبی اور ان کے اہل بیت ایک ہی چیز ہے.
محمد و آل محمد بلند تر صلوات.
یہ آپس میں جدا نہیں ہوتے. ماہ محرم کی آج پہلی تاریخ ہے، کوشش کریں اپنے امام سے تجدید بیعت کریں. ایک کام آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جس میں کمی ہے، اس کمی کو دیکھنا نہیں چاہتا نہ اللہ نہ رسول نہ علی نہ حسن نہ حسین، اس کمی کو ہمارے اندر دیکھنا نہیں چاہتے، لیکن وہ کمی ہمارے اندر ہے، اور جب تک ہم اس کمی کو دور نہیں کریں گے ان ہستیوں کی حقیقی رضا حاصل نہیں کر سکتے. وہ کمی ہے قرآن کی کمی. ہم جب حدیث ثقلین پڑھتے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں، ہم جب حدیث ثقلین پڑھتے ہیں تو ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں دوسروں سے کہ جس نے اہل بیت کے ساتھ اپنا رابطہ صحیح نہ رکھا، جس نے اہل بیت کے ساتھ تمسک نہیں کیا، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے صراط مستقیم پر نہیں ہو سکتا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اہل بیت کو چھوڑنے والا، اہل بیت کی اطاعت نہ کرنے والا سب کچھ ہو سکتا ہے صراط مستقیم کا راہی نہیں ہو سکتا، چاہے اس کے پاس قرآن موجود ہو. مثال عرض کرتا ہوں، بہت زیادہ قرات کرنے والے تھے قرآن کے جو بعد میں خوارج بنے، بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والے تھے، بہت زیادہ روزے رکھنے والے تھے، توجہ فرمائیں، اتنے زیادہ قاری قرآن، اتنے زیادہ روزے رکھنے والے، اتنی زیادہ نمازیں پڑھنے والے تھے کہ لوگ ان کو دیکھ کر تعجب میں پڑ جاتے تھے، اتنے نیک. انہوں نے کہاں دھوکہ کھایا؟ جہاں حدیث سے ثقلین پر عمل نہیں کیا. جو حدیث سے ثقلین پر عمل نہیں کرے گا، جنگ صفین کا نتیجہ بتاتا ہے کہ جس قرآن کو اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اہل بیت کو چھوڑنے والا اسی قرآن کے نام پر دھوکہ کھائے گا. توجہ فرمائے، بات کو سمجھے. جس کی زندگی میں سردار کی حیثیت اہل بیت کی نہیں ہے، وہ قرآن کے نام سے دھوکہ کھا جائے گا، جس طرح خوارج نے دھوکہ کھایا اور دھوکہ دینے والوں کو بھی پتا تھا. اور وہ جب آپس میں مشورہ کر رہے تھے تو ایک نے دوسرے سے کہا تھا کہ اپنے لشکروں پہ فخر مت کر، بس یہ دعا کر کہ علی کی فوج میں جاہل زیادہ ہو، علی کی فوج میں بے شعور زیادہ ہو. چاہے جتنے مرضی دیندار ہو، بے شعور ہو. لہذا دینداری بھی اہم ہے، دیندار ہونا بھی اہم ہے، لیکن دین کا شعور رکھنا، دین فہم ہونا زیادہ اہم ہے. ورنہ خوارج سے بڑا دیندار کون ہوگا کہ جن کی مثالیں دی جاتی تھیں. جناب عبداللہ ابن عباس نے جب مولا علی علیہ السلام نے بھیجا تھا خوارج کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے، ان کو سمجھانے کی کوشش کرنے کے لیے جنگ نہروان سے پہلے، تو جب حضرت عبداللہ ابن عباس واپس آئے تھے تو پریشان تھے کہ ان سے جنگ کرنی ہے، ان عبادت گزاروں کے ساتھ، ان قاریان قرآن کے ساتھ، ان روزہ داروں کے ساتھ. اور آ کر انہوں نے بیان کیا لوگوں کو کہ میں جن سے بات کرنے کے لیے گیا تھا، ان کے ہاتھ سجدے کر کر کے، سجدے میں ہاتھ زمین پہ لگتا ہے، سجدے کر کر کے ان کے ہاتھ ایسے ہو گئے جیسے اونٹ کا پاؤں نیچے سے ہوتا ہے. آپ توجہ کریں, اس طرح ان کے ہاتھ سخت ہو گئے ہیں سجدوں کو زمین سخت زمین پر رکھ رکھ کے, اور ماتھوں پر محراب کے نشان پڑے ہوئے ہیں. دن کو روزہ رکھتے ہیں, رات کو تہجد ادا کرتے ہیں. مولا نے فرمایا نہیں, ان سے جنگ کرنی, اور مولا کا خطبہ ہے نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا تھا کہ جو عقل اور شعور کی اس بلندی پر ہو. فقط علی ابن ابی طالب تھا جس نے دھوکہ نہیں کھایا اور اس فتنے کی آگ کو پھوڑ دیا. تو علی کو ماننے والا, مجلس حسین میں آنے والا دیندار بھی ہونا چاہیے, دین فہم بھی ہونا چاہیے, دین کو سمجھنے والا بھی. ہمارے یہاں پاکستان میں الیکشنوں میں جب امیدواروں نے کھڑا ہونا ہوتا ہے ان کی اسلام فہمی چیک ہوتی ہے. کیسے کہتے, قولوا واللہ سناؤ. ان پر بھی ماتم ہونا چاہیے کہ جس نے قولوا واللہ رٹی ہوئی ہے اس گویا وہ اس قابل ہے, اس کو اسلام کا پتہ ہے. قل ہو اللہ احد سنا دینے سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ اسلام کا پتہ ہے یا اس کو نہیں پتہ. یہ الگ بات ہے, یہ الگ بات ہے کہ بعض پاکستان کی بڑی مشہور شخصیات کو اللہ نے ذلیل کیا عوام کے سامنے, جو ان کو ووٹ دیتے ہیں ان کے سامنے بھی, جو ان کو ووٹ نہیں دیتے ان کے سامنے بھی اللہ نے ذلیل کیا, کہ جب بار بار کوشش کے باوجود یہ قرآن مجید کی مختصر اور اہم ترین سورہ سورہ توحید نہ پڑھ سکے لوگوں کے سامنے, اللہ نے دکھا دیا کہ تم پر کون سا عذاب میں نے مسلط کیا ہوا. توجہ فرما رہے ہیں, بتا دیا. اور یہ وہ عذاب ہے جس کا مولا علی نے بتایا ہے, جس کا قرآن نے بتایا ہے, جس کا امام حسین نے بتایا ہے. یہ کوئی نیا عذاب نہیں ہے, دین فہمی کی ضرورت ہے قولوا واللہ رٹنے سے زیادہ. توجہ فرما رہے ہیں, مولا کا فرمان ہے جو امام حسین سے بھی نقل کیا جاتا ہے روایات میں. کیا فرمایا تھا کہ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دیا تم لوگوں نے, چھوڑ دیا تم نے امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا, تو اللہ تم سے بدلہ لے گا, اللہ انتقام دے گا. آج ہم کشمیر کو رو رہے ہیں, آج ہم فلسطین کو رو رہے ہیں, اور دنیا میں ہر جگہ مسلمان ایک دوسرے کی جان کو رو رہے ہیں. کیوں؟ یہ خدا کا انتقام ہے. جاگنے اور بیداری کی ضرورت ہے. میں اس پر بات کروں گا مزید. یاد رکھ کیا فرمایا, امر بالمعروف اگر ترک کر دو گے, نہیں عن المنکر اگر ترک کر دو گے. سچ فرمایا, کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا میں جو تمہیں بہترین امت کہہ رہا ہوں, کہہ رہا ہی اسی لیے ہوں کہ تم امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کی ذمہ داری ادا کرتے ہو. اب اگر کوئی کہے میں بہترین امت ہوں, اس سے پوچھا جائے کہاں ہے وہ فریضہ امر بالمعروف کا اور نہیں عن المنکر کا جس پر اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تم بہترین امت ہو. اسی کے بارے میں فرمایا, انہوں نے جو قرآن سے جدا نہیں ہے, اگر امر بالمعروف چھوڑ دو گے, اگر نہیں عن المنکر چھوڑ دو گے, تو اللہ کیا کرے گا, تمہارے درمیان کے بدترین لوگوں کو تمہارے سروں پر مسلط کر دے گا, اور پھر تمہارے نیک لوگ دعائیں مانگیں گے, خدا ان کی دعا نہیں سنے گا. آج وہی ہو رہا ہے, مانگو دعائیں. جو امت اپنی ذمہ داری جو خدا اور رسول کی طرف اس پر ڈالی گئی ہو, جو امت اس ذمہ داری کو ادا نہ کرے اور بعد میں دعائیں کرے یا اللہ امریکہ اور اسرائیل کی ٹانگیں توڑ دے, ان کی اپنی ٹانگیں امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھ سے ٹوٹتی ہیں, اللہ ان کی ٹانگیں نہیں توڑتا. کیونکہ ہم نے خدا کی بات نہیں مانی, ہم گویا خدا سے کہہ رہے ہیں یا اللہ جو تو نے ہم سے کہا تھا ہم کو وہ نہیں کرنا, جو ہم تجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں وہ تو کر. ہم نے خدا کی اطاعت کرنی ہے, خدا نے ہماری اطاعت نہیں کرنی. قرآن فرماتا ہے حق وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے, اور پھر فرماتا ہے کہ اے رسول اگر حق لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے چلا کرتا تو تو یہ کائنات تباہ و برباد ہو جائے. الحق من ربک, حق تیرے رب کی طرف سے. مباہلے والی آیت سے بھی پہلے یہ ہے, الحق من ربک فلا تکونن من الممتری. حق تیرے رب کی طرف سے آ گیا عیسیٰ کے بارے میں, جو یہ کہہ رہے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. بس ایک بات کر کے آج کی مجلس کو میں تمام کروں. میں کہہ رہا تھا قرآن مجید کے حوالے سے کمی ہے. قرآن چھوڑنے والا, اہل بیت چھوڑنے والا, دونوں گمراہ ہیں. ہدایت پر وہ ہے جس کی ہدایت کی گواہی اللہ کا نبی دے دے, اور اللہ کے نبی کی گواہی یہ ہے کہ قرآن اور اہل بیت دونوں کا دامن تھامنا. بس میں اکثر ایک بات کیا کرتا ہوں, وہ بات یہاں بھی کروں, چونکہ بہت سارے لوگ ایسے تشریف لائے ہیں کہ جن سے پہلے شاید اس طرح ملاقات نہ ہوئی ہو, ورنہ یہاں پر دروس کا سلسلہ, تفسیر قرآن کا سلسلہ جاری رہتا ہے. بس ایک بات سنیے گا اور اپنے آپ میں سوچئے گا, اور اپنے امام سے اور امام کے ذریعے اپنے اللہ سے عہد کیجئے گا کہ یہ زندگی کی کمی جو ہے اگر ہمارے اندر ہے تو ہم نے دور کرنی ہے. جس کتاب کے ساتھ عشق ہمارے مولا حسین ہمیں سکھا گئے, حتیٰ اسی کربلا میں سکھا گئے, اس کتاب کے ساتھ ہم نے اپنے رابطے کو بہتر بنانا ہے. آپ کہیں بھی جائیں, جہاں کہیں آپ کو مجلس عزا, ابھی محرم کا مہینہ ہے, محرم کا مہینہ ہے, یہاں پر اگر مجلس عزا کا اشتہار لگا ہو, آپ بتائیے کون سا مسلک, کون سی قوم اشتہار کو پڑھ کر آپ کے ذہن میں آتی ہے. مجلس عزا کا جب آپ اشتہار پڑھیں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے, یہ مجلس کون لوگ کروا رہے ہوں گے؟ جی شیعہ آتے ہیں نا. آیا درس قرآن کا بینر پڑھ کر بھی یہی خیال آتا ہے آپ کے ذہن میں؟ جی درس قرآن کا بینر لگا ہو, تفسیر قرآن کا بینر لگا ہو, یہی آتا ہے آپ کے ذہن میں؟ نہیں آتا, مجھے پتہ ہے. اور دوسری بات میں اسی جگہ کے بارے میں عرض کر دوں, اسی جگہ, دوائی تھوڑی کڑوی ہوتی ہے, معذرت چاہتا ہوں, اسی جگہ عرض کر دوں. پہلی دفعہ جب یہاں پر میں نے نماز جمعہ پڑھانی شروع کی تو مجھ سے کہا گیا, جو یہاں کی انتظامیہ مجھ سے, انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ اگر کچھ دن ہوتے ہیں تو ایک اور پروگرام بھی رکھ لیں ہفتے میں یہاں پر. تو میں نے کہا جی آپ کا شکریہ, رکھ لیتے ہیں. تو میں نے کہا ایک درس قرآن رکھ لیتے ہیں. انہوں نے مجھے کہا درس قرآن پر نہیں آئیں, درس قرآن کے نام پر نہیں آئیں. انہوں نے سچ کہا یا غلط کہا؟ جی سچ کہا. اللہ نے قرآن فرمایا, اے ایمان والو اللہ کے لیے سچی گواہی دو چاہے تمہارے اپنے خلاف, تبھی تو ہدایت ہوتی ہے, تبھی تو ہدایت ہوتی ہے. توجہ فرمائیں, کڑوی دوائی کھانے سے شفا ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری کو بھی ہم میں سے جس جس کے اندر ہے محمد و آل محمد کے صدقے میں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. ہم عام طور پہ جب دعائیں مانگتے ہیں نا تو ہمیں بدن کے مرض لاحق ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, پیٹ کے درد کی شفائے کاملہ, شوگر کی شفائے کاملہ, کولیسٹرول کی شفائے کاملہ. سب سے خطرناک یہ والا کولیسٹرول ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, اللہ کی کتاب سے دوری. جو خدا کی کتاب سے دور ہے وہ اہل بیت سے قریب نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ یہ دونوں جا ہوتے ہیں اکٹھے ہوتے ہیں, یہ دونوں جا ہوتے ہیں اکٹھے ہوتے ہیں. ان کو جدا کرنے والا ناکام ہے. کوئی یہ سمجھے قرآن میرے پاس ہے اہل بیت نہیں چاہیے, ناکام ہے. کوئی کہے میں نے اہل بیت کا نعرہ مار لیا قرآن سے رابطے کی ضرورت نہیں ہے, اسی طرح ناکام ہے جس طرح وہ پہلے والا ناکام. لہذا اس کمی کو دور کرنے کی ہمیں اپنے اندر سے ضرورت ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. آج کی مجلس تمام ہو گئی میری اسی بات پر, اور میں اسی جملے کے ساتھ, آج پہلی محرم ہے اور رسم ہے کہ کربلا کے پہلے شہید کا تذکرہ کیا جائے, پہلے باوفا کا تذکرہ کیا جائے جس کو امام حسین نے اپنا سفیر بنا کر کوفہ بھیجا. میں ایک جگہ پر پڑھ رہا تھا, یہ ساری داستان ہائے عبرت ہے, توجہ فرمائیے, ساری داستان ہائے عبرت ہے. لکھنے والے نے پڑھنے والے سے سوال کیا ہوا تھا کہ کبھی غور کیا ہے کیا وجہ تھی کہ ان لوگوں نے جنہوں نے خط لکھے تھے امام حسین کو, وہی آ گئے امام حسین کو قتل کرنے کے لیے, اور ان میں سے کتنے تھے جن کا نام لیا ہے کربلا میں, اشارہ فرمایا ہے امام نے ان کو, جو خط لکھنے والے ان کو دیکھ کر کربلا میں امام حسین نے فرمایا ہے اے فلان ابن فلان، اے فلان ابن فلان، اے فلان ابن فلان، تم لوگ تو میرے منتظر تھے، تم لوگوں نے تو مجھے خط لکھے تھے، اور آج تم مجھے قتل کرنے کے لیے اس لشکر میں شامل ہو کر آ گئے. یہ عبرت ہے کربلا کی. انہوں نے خط لکھے تھے، ہم کسی کے آنے کی دعائیں مانگتے ہیں. وہ خط لکھ کے انتظار کر رہے تھے کہ حسین آئے. آپ کو پتہ ہے کہ جب ابن زیاد کوفہ میں داخل ہوا تھا، حالات کو چیک کرنے کے لیے، اندازہ لگانے کے لیے اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر داخل ہوا. چہرے پر نقاب کی وجہ سے لوگ سمجھے جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ حسین آ گئے، اور انہوں نے امام حسین سمجھ کر اس کو سلام کرنے شروع کیے، درود و سلام پڑھنے شروع کیے. اس کو پتہ چل گیا کوفہ کے حالات کیا ہیں. توجہ فرما رہے، منتظر تھے کوفہ والے امام حسین. عبرت یہ ہے کہ وہ کیا سبب ہوتا ہے جس کی وجہ سے منتظر قاتل بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے خط لکھنے والا، خط لکھ کر بلانے والا قاتل بن جاتا ہے. وہ سبب کیا ہوتا ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ فقط خط لکھ دینا، فقط دعائیں مانگ لینا، فقط چند چیزیں، چند رسموں کو ادا کر دینا، یہ گارنٹی نہیں ہے کہ جب ہمارے زمانے کا امام آئے ہم کون سے لشکر میں کھڑے ہوں. توجہ فرما رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ باتیں بیان کی جائیں گی. آج کربلا کے پہلے شہید کے تذکرے کا دن ہے. میں عرض کیا کرتا ہوں، اللہ کے نبی نے دو چیزوں کے بارے میں فرمایا تھا، ان کا دھیان رکھنا، ایک قرآن اور ایک میرے اہل بیت، اور امت نے مل جل کر دونوں کے ساتھ بے قدری کی. کچھ قرآن کے بے قدرے اور کچھ اہل بیت کے بے قدرے، اور اہل بیت کی اس قدر بے قدری کی گئی کہ جس کی یاد میں آج ہم یہ صف عذاب برپا کر رہے ہیں. امام حسین نے جب حضرت مسلم کو کوفہ بھیجنا تھا، مقتل کے الفاظ یہ، شاید وجہ یہ تھی کہ کچھ ظاہری حالات تھے اور کچھ علم امامت. جو خط لکھا ہے حضرت مسلم کا تعارف کروانے کے لیے امام حسین نے کوفیوں کو، اس میں کیا لکھتے ہیں، میں تمہاری طرف اپنے بھائی مسلم کو بھیج رہا ہوں. کیا عظمت ہے جس کو امام حسین اپنا بھائی کہے. آپ کو پتہ ہے امام حسین کا بھائی ہونا اتنا بڑا رتبہ ہے کہ اگرچہ بھائی تھے عباس حسین کے، لیکن آقا کہہ کر بلاتے تھے، اور کہتے تھے کہ میری ماں نے مجھے یہی نصیحت کی کہ حسین کو آپ نے اپنا آقا سمجھنا ہے، حسین کی اطاعت کرنی ہے، حسین کی حفاظت کرنی ہے. تو کتنا بڑا رتبہ ہے، امام حسین بتا رہے ہیں کوفیوں کو کہ میں تمہاری طرف اپنے بھائی مسلم کو، اپنے چچا زاد بھائی مسلم کو بھیج رہا ہوں، اور مسلم میرا قابل اعتماد ہے. اس بات کو مختصر کروں، مسلم کوفہ میں تشریف لاتے ہیں، روایات کے مطابق، مختلف روایات ہیں، 18,000، 24,000 یا اس سے بھی زائد کی روایات ہیں، لوگ جناب مسلم کی بیعت کرتے ہیں. ابن زیاد کو بصرہ کے ساتھ ساتھ یزید کوفہ کی گورنری بھی دے دیتا ہے. یہ پلید کوفہ میں آتا ہے اور کوفہ کے جو قبائل ہیں ان کے سرداروں کو اپنے پاس دار الامارہ میں جمع کر لیتا ہے. خلاصہ داستان یہ ہے، عبرت داستان یہ ہے کہ صبح کا وقت کیسے ہوا کہ 18,000 سے زائد افراد نے، مسلح افراد نے جو مسلم کی بیعت کر چکے ہیں، دار الامارہ کو گھیرے میں لے رکھا اور ابن زیاد سے لڑنے کے لیے تیار ہے. وہ جو سردار اندر تھے ان کو ابن زیاد نے کہا کہ شام کا لشکر آ رہا ہے. آ رہا نہیں تھا، یاد رہے، بزدل اور دنیا پرست یوں دھوکہ کھاتے، کوئی لشکر نہیں آ رہا تھا شام سے. ابن زیاد نے اسی کوفہ سے لشکر بنایا حسین کو قتل کرنے کے لیے. کیسے بنایا؟ اس کا آغاز ہو رہا ہے، ان جنہوں نے بیعت کر لی تھی جناب مسلم سے، ان سے کیا کہا جا رہا ہے، ان سے وہ جو سردار تھے ان کے قبیلوں کے، دار الامارہ کی چھت پر آ کر انہوں نے کہنا شروع کیا کہ چلے جاؤ، شامی لشکر آ رہا ہے، میں تمہاری جان کی ضمانت دے رہا ہوں، مجھے ابن زیاد نے ضمانت دی ہے. عزاداروں، ان بے وفاؤں نے آہستہ آہستہ چھٹنا شروع کر دیا. عورتیں آئی گھروں سے، اپنے مردوں کے پیر پکڑ کر، ان کے ہاتھ پکڑ کر، ان کے ہاتھ جوڑ کر لے جانے لگی. جیسے جیسے شام کا وقت قریب آتا گیا ویسے ویسے مسلم تنہا ہوتے چلے گئے. مقتل کے الفاظ ہیں کہ جب رات کی نماز پڑھنے کے لیے گئے تو گنتی کے چند افراد اس جماعت میں شامل تھے, اور جب جناب مسلم نے تعقیبات نماز تمام کی اور باہر آنے کے لیے باہر کا رخ کیا تو اس بھرے کوفہ میں جناب مسلم تنہا رہ گئے. کن کوفیوں نے تنہا چھوڑا؟ جن کو حسین نے بتایا تھا میرا بھائی مسلم تمہارے پاس آ رہا. عجیب غربت آ گئی مسلم پر. مسلم کو عزاداروں اپنی پریشانی تو ہوگی لیکن بہت کم تھی, اللہ کے بندوں کو اپنی پریشانی نہیں ہوتی. مسلم کو جو سب سے زیادہ فکر کھائے جا رہی تھی وہ یہ فکر تھی کہ مولا حسین کو کیسے خبر پہنچاؤں کہ اپنی پردادار بیویوں کو لے کر اس بے وفا کوفہ کی طرف نہ آئیے. عزاداروں, کوفہ کی گلیوں میں غریب مسلم نے چلنا شروع کیا. کبھی اس گلی میں جاتے ہیں, وہ 18,000 خدا جانے کہاں چلے گئے. کوئی مسلم کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں. بس چلتے چلتے رات کے کسی پہر میں تھک کر ایک گلی کے کنارے پر بیٹھ گئے. ایک مومنہ کا گھر تھا وہاں پر, وہ اپنے گھر سے باہر نکلی, جناب مسلم پر نگاہ پڑی. کہتی ہے, اے جوان یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ فرمایا کہ میں پیاسا ہوں, میں پیاسا ہوں, مجھے پانی پلائیے. وہ مومنہ عورت پانی لے کر آتی ہے, جناب مسلم پانی نوش فرماتے ہیں. اس کے بعد وہ عورت دیکھتی ہے حضرت مسلم وہاں سے گئے نہیں. اب وہ عورت نسبتاً سخت لہجے میں مسلم سے کہتی ہے کہ اے جوان, شکل و صورت سے شریف نظر آتے ہو, میں ایک شریف عورت ہوں اور رات کے اس پہر میں شریف لوگ کسی نامحرم عورت کے دروازے پر نہیں بیٹھتے. بس اندازہ کیجئے دل مسلم پر کیا گزری ہوگی. حسین کا بھائی, اہل بیت کے حیا جن کے گھر سے دنیا کو ملی ہے, جب اس نے یہ جملہ سنا تو اس شریف زادی سے خطاب فرمایا کہ اے مومنہ, میں کہاں جاؤں؟ میں اس کوفہ میں غریب ہوں, اس کوفہ میں میرا کوئی قبیلہ نہیں. اس مومنہ کو جو حبدار اہل بیت تھی تعجب ہوا, کہنے لگی آپ کہاں سے آئے ہیں اگر آپ کوفہ سے نہیں؟ ایک دفعہ جناب مسلم نے فرمایا میرا تعلق نبی کے شہر سے ہے. فرمایا کس خاندان سے ہو؟ بتایا ہے مومنہ میرا تعلق نبی کے خاندان سے ہے. پوچھا ہے مومن, اے شریف زادے بتا تو کون ہے؟ جناب مسلم نے فرمایا میرا نام مسلم ابن عقیل ہے, میں سفیر حسین ہوں, مجھے حسین مظلوم نے کوفہ کی طرف بھیجا تھا. مختصر کروں, مومنہ کو سب کچھ بھول گیا, گھر کا دروازہ کھولا, گھر کے اندر لے گئی, لذیذ کھانا پکایا, نرم بستر فراہم کیا. جناب مسلم نے فرمایا کہ اے مومنہ, نہ لذیذ کھانوں کی ضرورت ہے, نہ آرام دہ بستر کی ضرورت ہے, بس ایک مصلح لا کر مجھے دے دیجئے. جناب مسلم ساری رات عبادت کرتے رہے. رات کے ایک پہر میں اونگ آ گئی. جب صبح طلوع ہوئی مومنہ پاس آئی, کسی خدمت کا سوال کیا. فرمایا کسی خدمت کی ضرورت نہیں ہے, میرا گھیراؤ کر لیا گیا ہے, میری زرہ لا دو, میری تلوار لا دو. اور اے مومنہ, میں نے رات کو ایک لمحے کے لیے مجھے اونگ آئی تھی, میں نے خواب میں مولا علی کو دیکھا ہے, جانتی ہو انہوں نے مجھے کیا فرمایا ہے؟ میرے مولا نے مجھے فرمایا ہے اے مسلم, عجل الینا, جلدی کیجئے ہماری طرف آنے میں. اب مجھے پتہ چل گیا, میرے مولا نے مجھے بتا دیا ہے کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے. عزاداروں, اس مومنہ نے گھر میں پناہ دینی چاہی, لیکن میں اس کی جناب مسلم کی غیرت پر فدا ہو جاؤں, میں ان کی غیرت پر فدا ہو جاؤں. گوارا نہیں کیا کہ ایک مومن عورت کی عزت پامال ہو میری وجہ سے. اس مومنہ کے گھر سے باہر چلے گئے جہاد کرنے کے لیے. بس میں جناب مسلم کی خدمت میں عرض کروں گا, آپ گھر سے باہر چلے گئے صرف اس لیے کہ آل محمد کی ایک محبت کرنے والی کی عزت پامال نہ ہو. لیکن مسلم آپ اس وقت نہیں ہوں گے کہ جب شام غریبہ خیموں پر حملہ کیا جائے گا. عزاداروں, مسلم نے شجاعت ہاشمی کے جوہر دکھائے. اور فوج بلا لی گئی، آخر مسلم کو گرفتار کر لیا گیا، جا کر دارالعمارہ لے جایا گیا۔ جب داخل ہوئے سپاہیوں نے ابن زیاد کو سلام کیا، لیکن مسلم نے سلام نہیں کیا۔ سپاہیوں نے کہا کہ اے گستاخ، تو نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ امیر مسلم نے جواب دیا، میں گستاخ نہیں، اس کائنات میں میرا صرف ایک امیر ہے اور وہ نبی کا نواسا حسین ہے۔ اس کائنات میں میرا نہ کوئی امیر ہے نہ کبھی ہوگا۔ عزاداروں، پیاس شدید تھی، زخم شدید تھے، چہرہ زخمی تھا، ہونٹ زخمی تھے۔ مقاتل میں جو عبارت ملتی ہے، ایک مرتبہ جناب مسلم نے پانی طلب کیا، پانی کا پیالہ پیش کیا گیا، جب پینے کے لیے لبوں سے لگایا تو لبوں سے نکلنے والا خون اور دہن سے نکلنے والا خون اس پانی میں شامل ہو گیا، واپس کر دیا۔ دوسرا پیالہ دیا گیا، وہ بھی خون آلود ہو گیا۔ تیسرا پیالہ دیا گیا، وہ بھی خون آلود ہو گیا۔ جناب مسلم کے منہ سے جملے نکلے، مجھے لگتا ہے میں اس دنیا میں اپنے حصے کا پانی پی چکا ہوں، مجھے لگتا ہے اب مزید پانی نہیں پی سکتا۔ کہا گیا مسلم مرنے سے پہلے وصیت کر لو۔ جناب مسلم نے کچھ اپنے قرض کی بھی وصیتیں کی، لیکن ایک وصیت فقط آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ فرمایا، میری باقی وصیتیں اتنی اہم نہیں ہیں، ایک وصیت میری کوئی پوری کر دے کہ جب مجھے یہاں پر قتل کر دیا جائے تو کوئی جا کر میرے مولا کو بتا دے، جو مکہ سے کوفہ کی طرف آ رہا ہے، کوئی جا کر میرے مولا کو بتا دے، میں اس مولا کے غم میں رو رہا ہوں کہ جو تمہیں وفادار سمجھ کر کوفہ کی طرف آ رہا ہے اور خود اکیلا نہیں آ رہا، اپنے ساتھ اپنی بہن زینب کو بھی لا رہا ہے۔ بس آخری جملہ سن لیجئے، جناب مسلم کا دارالعمارہ کی چھت پر سر قلم کیا گیا، پہلے سر کو زمین پر پھینکا گیا۔ 9 ذی الحج ہے، 10 ذی الحج کو عید ہوتی ہے، شاید لوگ عید کی تیاریاں کر رہے ہو۔ پہلے سر مسلم کو پھینکا گیا، پھر لاش مسلم کو پھینکا گیا۔ بس آخری جملہ، امام حسین ایک صبح جب بیدار ہوئے اس مقام پر، طبیعت بے چین ہو گئی علم امامت کی وجہ سے، بار بار اس راستے کی طرف دیکھ رہے تھے جو کوفہ سے آتا ہے۔ اپنے اصحاب سے فرمایا، کوفہ سے اگر کوئی آ رہا ہو تو اس کو میرے پاس لاؤ۔ ایک شخص کو لایا گیا، جب امام کے پاس آیا اس نے امام سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ فرمایا، میں حسین ابن علی ہوں، میں نواسا رسول حسین ہوں۔ وہ شخص محبت کرنے والا تھا، امام حسین کو سامنے دیکھ کر اس نے اپنا ماما اتار کر حسین کے قدموں پر پھینک دیا اور فرمایا، مولا حسین آپ کوفہ نہ جائیے، جب میں کوفہ سے آ رہا تھا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پہلے مسلم کی آپ کے سفیر کی لاش کو کوفہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا اور مسلم کے سر کو کوفہ کے دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ امام حسین نے انا للہ و انا الیہ راجعون کا کلمہ جاری کیا، بس ایک جملہ بولا، بی بی زینب کے خیمے میں گئے، فرمایا مسلم کی بیٹی کو لے آؤ جس کا نام رقیہ تھا، 5 یا 6 سال کی عمر ملتی ہے۔ امام حسین نے اس معصوم بچی کو اپنی آغوش میں لیا، اپنے زانوں پر بٹھایا، محبت کرنا شروع کی، اس بیٹی کے بوسے لینے شروع کیے۔ بی بی زینب سے کہا، وہ ایک دن کچھ گوشوارے ہمارے پاس آئے تھے، وہ گوشوارے اس بچی کے لیے لے آئیے۔ گوشوارے لائے گئے، امام حسین نے اس بچی کو وہ گوشوارے پہنائے، بنو ہاشم کی بچی تھی، امام کی غیر معمولی محبت سے سمجھ گئی۔ ایک دفعہ امام حسین کو مخاطب کر کے کہتی ہے، بابا حسین آپ تو مجھ سے ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیم بچیوں سے پیار کیا جاتا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں، میری بچی غم نہ کرنا، آج کے بعد حسین تیرا بابا ہے، آپ پر سلام مولا حسین، آپ کی سکینہ پر سلام مولا حسین۔ مسلم کی یتیمہ کو آپ نے بلایا، اسے گوشوارے پہنائے، اسے محبت کی، لیکن آپ کی مظلومہ سکینہ پر قربان جائے کہ جب اس کے بابا کو شہید کیا گیا تو کسی نے اس سے پیار نہیں کیا، اسے شمر کے تماچے کھانے پڑے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔